ayat number 257, Allahu waliyul lazina amanu. Allah un logon ka dost hai jo iman laaye. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Wo inko andheron se nikal kar roshni ki taraf le aata hai. Idhar ek likh le number 1, one type of persons. کون اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور جن کا اللہ دوست ہو کیا کرتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے اگلے سے بجائیے والذین کفروا اس کے برعکس جو لوگ کافر ہیں اولیاءہم الطاغوت ان کے ولی طاغوت ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کا اپوزٹ یخرجونہم وہ نکالتے ہیں ان کو من النور الى الظلمات نور سے اندھیروں کی طرف اولئک اصحاب النار یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے آیت کا مفہوم سمجھ آگے دو مختلف کردار ہیں لیکن میں ذرا سے جملے کی ترتیب دکھاتی ہوں دیکھیں آیت شروع کس لفظ سے ہوتی ہے اللہ اور یہاں لفظ اللہ کیا ہے فاعل ہے اللہ کرتا ہے نا کام اللہ ولی ہے دوست ایمان والوں کا قرآن پاک میں اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ اپنے تعلق کے لیے دو لفظ استعمال کیے ہیں ایک ولی یہاں اور ایک سورت محمد میں آپ پڑھیں گے مولا دونوں کا روٹ ایک ہی ہے مولا اور ملی اب میں مشکل میں نہ ڈالوں لیکن آپ کو میں انگلش کے ایک لفظ سے سمجھاتی ہوں ایک ہوتا ہے پروٹیکٹنگ اور ایک ہوتا ہے پروٹیکٹیو پروٹیکشن کیا ہوتی ہے حفاظت کرنا اللہ ولی الذین آمنوا یہاں آ گیا کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا لفظ اللہ پہلے پھر ولی ہے کیونکہ یہ عزت کے لیے ہوتا ہے کسی جملے میں فاعل کا پہلے آ جانا اس کی اہمیت کو بڑھاتا ہے پہلے لفظ اللہ پھر دوست آپ اگر اس کو ورڈ ورڈ کرنا اللہ دوست ہے ایمان والوں کا اس کے اپوزٹ ذرا دوسری طرف جائیے آیت کے دوسرے ٹکڑے میں جو شروع حصہ بولیے والذین کفروا یہاں کیا ہو گیا ترتیب اپوزٹ ہوئی تین لفظ ہیں نا اللہ ولی الذین آمنوا ادھر تین لفظ ہیں والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت لفظ اللہ سب سے پہلے ہے اور اس حصے میں طاغوت سب سے پیچھے ہے پھر آپ دیکھیں کفروا کا لفظ شروع میں آ گیا وجہ کہ اللہ نے اپنا نام شروع میں رکھا ہے ایمان والوں سے تعلق کی بنیاد پہ بٹ طاغوتوں کو یہ عزت نہیں دی جیسے یہاں نا اللہ ولی الذین آمنوا تو ادھر کیا ہونا چاہیے تھا طاغوت اولیاءہم الذین کفروا تو یہ نہیں ہوا یہ ایک بلاغت کا حسن ہے اگر آپ سمجھ جائیں تو بڑی بات ہے دوسری چیز آپ نے اس حکایت میں غور کی ہے یخرجوہم من الظلمات الى النور دیکھیں ظلمات جمع اور نور واحد اندھیرے بہت سے اور روشنی ایک ہے یہ ہونا چاہیے نا من الظلمات الى الانوار روشنیوں کی طرف یا ہو جاتا من الظلم الى النور واحد کے بدلے میں واحد تو اس میں بہت کچھ ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں ایمان والوں کو بتا دیا کہ اگر تم عروۃ الوثقیٰ کو دل سے تھام لیتے ہو تو میں تمہیں کبھی نہیں بھٹکنے دوں گا زندگی میں ایسی آندھیاں چلیں گی کہ آپ کہیں گے اب گئی ہاتھ سے یہ نیا اب ڈوبی کے ڈوبی لیکن نہیں ڈوبنے دے گا اللہ نہیں چھوڑتا اس کو اپنے بندے سے بڑا پیار ہے وہ صرف آپ کا سٹریس لیول چیک کر رہا ہوتا ہے جیسے بلڈ پریشر مشین لگا کر آپ چیک کرتے ہیں اور جب لگتا ہے نا جان نکل گئی پھر وہ چھوڑتے ہیں وہی آپ کا سٹریس لیول ہوتا ہے اللہ ایمان والے کا ساتھ نہیں چھوڑتا نیور چاہے وہ بدر ہے اور چاہے وہ تبوک ہے اور چاہے آپ کی میری زندگی کی چھوٹی چھوٹی بدریں اور چھوٹے چھوٹے طاغوت ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کا ساتھ دیتا ہے شرط ایک ہے کہ ایمان سچا ہو اور عروۃ الوثقیٰ کو تھاما ہو ایمان در حقیقت اللہ اور بندے کے درمیان ایک دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے یہ فرینڈ شپ لیول ہے دوستی ہے لیکن اس میں بدتمیزی نہیں ہے بے تکلفی ہو سکتی ہے ادب کے ساتھ اور یہ ولایت دو طرفہ ہے لکھیے ون سائیڈڈ دوستی کبھی نہیں چلی زیادہ دیر اللہ کے ساتھ بندہ پیار کرے اور اپوزٹ نہ ہو تو بھی نہیں چلے گی اور بندہ اللہ سے پیار کرے اور اللہ نہ کرے یہ کبھی نہیں ہوگا نہیں اللہ دونوں طرف سے رشتے کو چلاتا ہے یہ باہمی ہے ایک طرف مطلوب یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ولی بن جائے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سورہ یونس آیت 63 میں پڑھیں گے کہ جو ایمان والے ہیں ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اللہ کے دوست بن جاتے ہیں دوسرا کام اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے یخرجو من الظلمات الى النور اب یہ نور واحد ہے، یہ کیا ہے؟ اسلام، توحید. اور ظلمات اندھیرے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک، سورۃ نور میں بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. اندھیروں کے لیے جمع کا لفظ آتا ہے اور نور واحد، اللہ نور السماوات والارض. کیا پتا چلا؟ کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، الہاد کے اندھیرے، مادہ پرستی کے اندھیرے، اگنورنس کے اندھیرے، اتنے اندھیرے ہیں آج، جتنے غلط فلسفے ہیں سب اندھیرے ہیں. کوئی متھ ہے وہ ساری غلط ہیں. اللہ بندے کو ہر طرح کے شک سے نکال کر اسلام میں لے آتا ہے، شرط یہ ہے کہ فقط استمسک بالعروۃ الوثقی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی باتوں میں سمجھ آ گئی اور ایمان والوں کی بھی آ گئی، یہ کفر ہو تو مان گئے، یہ طاغوت ان کے جو دوست ہیں یہ کون ہے؟ تو یہ ان کے ساتھی ہیں جو ان کو آنے نہیں دیتے. آپ دیکھیے، آپ کوئی نیکی کرنا چاہیں اور آپ کبھی کسی سے مشورہ نہ کیجیے گا، اور اگر مشورہ آپ اس سے کر رہے ہیں جو خود بھی وہ کام نہیں کر رہا، تو آپ کی نیکی گئی، شہید ہو گئی آپ کی نیکی، فوت ہو گئی. مشورہ بھی کریں تو اس پیارے ایمان والے سے کریں جو خود بھی ان رستوں سے گزر چکا ہے، ورنہ یاد رکھیے کہ بات نہیں بنے گی. دعا کریں کہ اللہم اجعلنا من عبادک المومنین، اللہم اخرجنا من الظلمات الى النور. آگے ایسے لوگوں کی کہانی ہے، لیکن یہاں سمپ کر دیتی ہوں کہ ساری زندگی یہ آپ کے میرے ساتھ رہے گا. ایمان اور کفر ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو مسلسل اپنی نظر میں رکھنی پڑتی ہے. آپ پڑھیں گے آگے آئے گا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا ولی تو اللہ ہے اور رسول ہے اور ایمان والے ہیں. کون سے ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نمازیں قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور وہ رکوع کرتے ہیں. یعنی برے لوگوں کو دوستی نہ بناؤ، اب مت رویا کرو مجھے مہندی پہ کیوں نہیں بلایا، ہائے میرے بغیر سالگرہ کر لی، ہائے برتھ ڈے پارٹی میں نہیں بلایا. آپ کو تب یہ نماز روزے والے ہی بلائیں گے. سورۃ مائدہ کی آیت 55 پہ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. اسی طرح سورۃ الاعراف آیت 96 میں آتا ہے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، یقیناً میرا الولی تو وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے. اور یاد رکھیے، جو اللہ ہمارا مولا ہے نا، صحیح بخاری کی روایت ہے برا بن عازب سے، احد کے میدان میں ابو سفیان نے آواز لگائی جے حبل، حبل ان کا خدا تھا ان کے غزوں میں، اور اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس کو جواب دو. صحابہ نے کہا کیا جواب دیں؟ اس نے کچھ یہ کہا تھا، لنا العزا ولا عزا لکم، ہماری عزا ہے تمہارا عزا کوئی نہیں ہے. تو نبی نے کہا ان کو کہو کہ اللہ اعلی وجل، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے اور تمہارا مولا کوئی نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا کہ زندگی کا خلاصہ یہ ہے، کریں کیا؟ اللہ کو دوست بنائیں. سارے کاموں میں سب سے ٹاپ موسٹ پرائیورٹی کا کام، آپ سے میں پوچھوں نا کیا کیا کام ہے، آپ کہیں گے گھر جا کے لنچ بنانا ہے، رات کو مہمان آ رہے ہیں، واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے ہوئے نکالنے ہیں، دھلے ہوئے سکھانے ہیں، سکھے ہوئے استری کرنے ہیں، استری کیے ہوئے ہینگروں میں لگانے ہیں. ہمارے تو کام ہی ہے. وہ فلاں حج کر کے آئے نا، ابھی اس کو مبارک بھی نہیں دینے گئی. بھائی اب تو اس نے بہت سارے گناہ کر لیے، اب نہ دیں، اگلا حج کرے گا پھر مبارک دیں. فلاں کے بچہ ہوئے نا، اس کو دیکھنے جانا ہے، پیسے بھی دینے ہیں. اور وہ فلاں کی شادی کی ڈیٹ رکھی ہوئی، کام پوچھنے جانا ہے. سچ بتائیں، ہماری زندگی یہی خلاصے نہیں ہے؟ سب سے پہلا کام اپنا، میرا گول یہ بنائیے، میں نے پہلے اللہ کو دوست بنانا ہے. کیسے اللہ کو ولی بناؤں؟ اس کے لیے اخلاص نمبر ایک لکھیے. اللہ کیسے دوست بنتا ہے؟ اللہ کن کا دوست بنتا ہے؟ کیا آپ ہر ایرے غیرے کی دوستی لے لیتی ہیں، بنا لیتی ہیں ہر ایک کو دوست؟ اللہ کو بھی بڑی خوبصورت پرسنالٹیز چاہیے ہوتی ہیں، جیسے اللہ نے واتخذ اللہ ابراہیم حلیلا. میں کہتی ہوں ابراہیم کو جو اللہ نے خراج تحسین پیش کیا نا، اس کے بعد تو دل کرتا ہے زندگی میں بس تین ہی لفظ رہ جائیں، ہجرت، قربانی اور اللہ کا پیار، بس باقی ختم. نہیں تو اخلاص لانا پڑے گا، خالص، پیور، سب اپوزیشن نکال دیں، آرگینک بن جائیں. نمبر دو، فوکسڈ، ادھر ادھر بھٹکنا چھوڑ دیں. زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ ونڈو واچنگ چھوڑ دیں. تیسری بات، خود کو اللہ کی غلامی میں دے دیں. چوتھی بات، اللہ پر توکل کرنا سیکھیں. اللہ آپ کو مجھے اپنا ولی بنا دے. اور ایک بڑی خوبصورت روایت سامنے آ گئی, یخرجہم من الظلمات الى النور کی طرف. صحیح روایت ہے کہ تیرے رب کو ان لوگوں پر تعجب آتا ہے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے جنت کی طرف گھسیٹے جاتے ہیں. ہیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے جنت کی طرف کیسے جائیں گے؟ یعنی وہ کفار جو میدان جنگ سے قیدی ہو کر طوق و سلاسل پہنا کر یہاں لائے جاتے ہیں, پھر وہ اسلام قبول کر لیتے تھے, پھر ان کا ظاہر باطن سب اچھا ہو جاتا, وہ جنت کے لائق ہوتے. یعنی میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آتے تھے, کفر کے راہی تھے. آج کے دور میں آپ کہہ لیں کوئی سپاہی ہے, کوئی اسلام کا دشمن ہے, وہ مسلمانوں کی خبر گیری کرنے آیا, پھر ان کے اچھے اخلاق سے متاثر ہوا اور جنت میں چلا گیا. تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی اندھیروں سے روشنیوں میں نکال دیں.
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
ابھی تک ہم نے بات کی کہ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے اور ان کو اندھیروں سے روشنی ملاتا ہے, اور اس کے برعکس کافروں کے دوست طاغوت ہیں اور طاغوت ان کو روشنیوں سے اندھیروں میں لیتے ہیں. اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات اسی تناظر میں پیش کیے جاتے ہیں. پہلا واقعہ آیت نمبر 258 میں پڑھیں گے ہم. چلیے پڑھتے ہیں, ساتھ ساتھ اس پہ بات کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے, علم ترا, کیا نہیں تم نے دیکھا, الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ, اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں. کیوں کیا ابھی جھگڑا, اتنی زبان کیسے کھل گئی کہ اللہ کے بارے میں جھگڑے ہونے لگے؟ تو وجہ, ان آتاہ اللہ الملکہ, کیونکہ اللہ نے اس کو بادشاہی جو دی تھی. بڑا جو بنتا تھا. یہاں دیکھیے غور و فکر والا انداز ہے, علم ترا سے بات شروع ہوتی ہے اور جھگڑے کی بات ساتھ ہی آ گئی. جھگڑا کیا تھا وہ بھی سن لیں. اس قال ابراہیم, جب کہا اس سے ابراہیم نے, ربی الذی, میرا رب وہ ہے, یحیی و یمیت, وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. تو بادشاہ کہنے لگا, قالا انا احیی و امیت, یہ کون سی بڑی بات ہے, میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں, یعنی آئی کین ڈو دس, نو پرابلم. قال ابراہیم, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اچھا چلو ٹھیک ہے, بحث نہیں کرتے آپ سے, ہم ایک اور مثال دیتے. فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق, بس بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے, فاتی بہا من المغرب, تو اس کو مغرب سے لے آ. کہ ٹھیک ہے تو یہ زندہ کو مار سکتا ہے اور مردہ کو زندہ بھی کر سکتا ہے, تو پھر سورج کو بھی لے آ, یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی تیرے لیے. بٹ یہ مثال ایسی تھی, فبوہیت الذی کفر, تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ جو کافر تھا, حیران ہو گیا. بوہیتا, اسی سے لفظ بہتان بھی ہے, بہتان جس شخص پہ لگایا جاتا ہے نا, وہ حیران ہو جاتا ہے, ارے یہ کیا کہہ دیا, یعنی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو فبوہیتا, بہتان, مبہوت اردو میں لفظ اسی سے ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اصل میں یہاں واقعہ ہے, بابل کے شہر عراق کا ایک بادشاہ تھا, نام اس کا نمرود تھا, لیکن قرآن پاک میں اس کا نام نہیں آیا. اور یاد رکھیے کہ نمرود اصل میں نام نہیں, لقب ہوتا ہے. جیسے پیچھے بات ہو گئی کہ فرعون یا فرعون لقب ہوتا تھا, اور ہر دور کا فرعون فرق ہوتا ہے, وہی بات ادھر ہے. مصر کے بادشاہ خود کو فرعون کہتے تھے, اور بابل کے بادشاہ جو تھے وہ خود کو نمرود کہتے تھے. نمرود کی جمع نماریدہ ہوتا ہے, وجہ جہاں آگے آئے گی کہیں بتا دوں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ار شہر میں پیدا ہوئے, بابل کا ایک شہر تھا, بیبلینین کہتے ہیں اس کو. نمرود کی بادشاہت تھی, جس طرح مصر میں فرعون نے اپنی بادشاہت کا اور خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اسی طرح کا دعویٰ نمرود نے بابل میں کیا، یعنی آپ کہہ لیں یہ اپنے وقت کی دو سپر پاورز تھیں، بڑی طاقتیں۔ فرعون اور نمرود کا خدائی کا دعویٰ در حقیقت سیاسی بادشاہت اور اقتدار کا دعویٰ تھا۔ لکھیے، یہ اقتدار کا شرک ہے، یعنی پیچھے ہم نے تاغوتوں کی بات کی ہے تو یہاں سیاسی تاغوتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اصل میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ واقعہ آج پڑھ لینا چاہیے، جو ڈرے پھرتے ہیں سیاسی رہنماؤں سے، جو بیچارے خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو سیاست اصل میں اقتدار ان کا فائدہ تھا، وہ کہتے تھے پورے اختیار ہمارے ہاتھ میں ہو، کمپلیٹ رائٹس ہمیں مل جائیں، ہم جو کہیں وہ کرو، جو منع کرے رک جاؤ، غلط کو صحیح ہمارے لیے کہو، ہم غلط کو غلط کہہ دیں تو تم مان جاؤ، صحیح کہہ دیں تو مان جاؤ، یعنی ہر چیز۔ اب شرک فی الحکم کہتے ہیں اس کو، لکھ لیں، شرک فی الحکم کا تابوت تھا، اور حلال اور حرام کرنے کا حق انہوں نے اپنے حق میں لے لیا، قانون سازی کا اختیار انہوں نے اپنے حق میں لے لیا۔ یہی ہیں وہ تاغوت جن سے اللہ تعالیٰ ادھر ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو، اتنے بڑے نمرود کے سامنے ابراہیم نہ گھبرائے نہ پریشان ہوئے۔ اور آگے بھی آپ سورۃ الانعام میں ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا رنگ پڑھیں گے، آپ کہہ لیجئے کہ کفار کو شرمندہ کرنے والا ان کا انداز ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام میں بہت جرأت تھی، ان کا طریقہ تبلیغ انشاءاللہ آپ کو وہاں جا کے تھوڑا سا مزید بتاؤں گی۔ لیکن آج کے مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، جب لوگ ان کو ٹیررسٹ کہیں، جب لوگ ان کو ملاز کہیں اور فلاں فلاں کہیں، تو یہ کرنا جو ابراہیم نے کیا، اور وہ کیا ہے، حاجہ۔ دیکھیں عربی زبان میں جھگڑے کے لیے بہت سے لفظ آتے ہیں، جدال بھی جھگڑا ہوتا ہے، بٹ حاجہ حجت بازی ہے، اس میں لڑائی جھگڑا مار دھاڑ نہیں ہوتی، بلکہ یہ کون سا ہوتا ہے جس میں حجت دی جائے، ڈسکشن، ڈائلاگ۔ اور اسی سے لفظ حج بھی ہے، ارادہ کرنا، قصد کرنا، یعنی جب جھگڑا ہوتا ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے، آپ اپنی بات پیش کر رہے ہیں، دوسرا بندہ اپنی بات پیش کر رہا ہے، پھر دوسرا آپ کو کچھ کہتا ہے تو پہلا پھر کہتا ہے، تو گویا کہ یہ قسم کا اچھے طریقے سے کسی سے معاملہ کرنا تھا۔ پھر دوسری بات آپ اس میں دیکھیے کہ اس شخص نے جب یہ کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں تو مار سکتا ہوں، وہ کیسے کر سکتا ہے، اس نے جیل سے ایک شخص جس کو سزائے موت سنائی گئی تھی، اس نے اس کو آزاد کر دیا، اور درباریوں میں بیٹھے ایک بے گناہ کو پکڑا اور اس کی گردن کٹوا دی، کہا دیکھو جس کو چاہا مروا دیا، جس کو چاہا زندہ کر دیا۔ تو اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا چلو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے لے آؤ۔ تو یہاں کیا پتہ چلا، اب اس میں سے اپنے لیے ذرا سی عمل کی باتیں لکھے گا۔ پہلی بات یہ کہ مسلمانوں کو امبیرسڈ مسلم نہیں بننا، شرمندہ مسلمان نہیں بننا۔ جب مسلمانوں پہ اجتماعی طور پہ دنیا میں کوئی ایسا الزام لگے جو مسلمانوں پہ برا نہیں آتا، تو شرمندہ ہونے کی بجائے اچھے طریقے سے، کانفیڈنس کے ساتھ، جرت سے معاملہ کرنا چاہیے۔ پھر دوسری بات اس سے کیا پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ کسی کو بادشاہت دے جاتا ہے دنیا میں، تو واقعی وہ آزمائش ہے کہ وہ خود کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں، زبان کھلتی ہے، رونت آتی ہے، سرکشی آتی ہے۔ پھر اگلی بات یہ کہ نمرود جو بادشاہ بنا تھا، تو اس نے لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ میں خدا کا روپ ہوں۔ پہلے دور میں ایسے ہی ہوتا تھا، کہتے تھے خدا تو زمین پہ نہیں ہے نا، تو ہم اس کے اوتار ہیں۔ تو نمرود کی قوم سورج کو دیوتاؤں کا سردار مانتی تھی، اس کی پوجا کرتے تھے، تو نمرود بھی اصل میں سورج دیوتا کا اوتار ہی بنتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور چیز اس میں پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب اللہ نعمت دیتا تو شکر گزاری ہونی چاہیے تھی، لیکن کافر کو جب نعمت ملتی ہے تو سرکشی اور طغیانی آتی ہے۔ مومن کو نعمت اور بادشاہت ملے تو وہ کیا کہتا ہے، جو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد نے کہا، ربی اوزین یا نشکر نعمت اکلتی۔ تو بادشاہت یا صدارت وزارت اپنی جگہ پہ نہ اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے، سوال یہ ہے کہ ملی کس کو ہے، جیسا بندہ ہوتا ہے وہ اس سے اسی طرح سے لے جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ ابراہیم سے کیوں جھگڑا کیا، کیا کلیش تھا اس کا ابراہیم کے ساتھ، یہ بھی لکھے گا کہ ابراہیم علیہ السلام جھگڑالو تھے، جیسے آج مسلمانوں پہ الزام ہے یہ فسادی ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، تو ابراہیم کی دعوت توحید کی تھی، ایک رب کا بننا، تو بادشاہ تو خود کو رب کہتا تھا، تو اس کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے ہوتے ہوئے اب ابراہیم کسی ایک اور خدا کی باتیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس کو خطرہ تھا، اور آج بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر لوگ ایک خدا سے ڈرنے لگ گئے تو ہم سے کون ڈرے گا، اگر لوگ ایک خدا کی ماننے لگ گئے تو ہماری کون مانے گا، اگر ایک خدا سے رسک لینے لگے تو ہماری ایڈ کون لے گا۔ اگر ایک خدا کے تقاضے پورے کرنے لگ گئے تو ہمارے کون الٹے سیدھے مطالبے پورے کرے گا؟ ہر دور کا سیاسی شرک یہی ہے، منوپلیز ہیں، بڑی بڑی آپ دیکھیں منڈیوں میں لوگ اس وقت خدائی کے دعوے کیے بغیر خدا بنے بیٹھے ہیں. اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آپ آیت الکرسی میں پڑھ چکے ہیں، اللہ کی ایک صفت الحی اور القیوم، ان تینوں واقعات میں آپ کو اس کی دلیل مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یحیی کیا آتا ہے؟ زندہ کرتا ہے، روح ڈالتا ہے جسم میں، مردوں میں، پھر جانداروں میں، پودوں میں، دلوں میں زندگی ڈالتا ہے، بے ایمانوں والوں کو ایمان دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے الممیت ہونے کو کیا سمجھیں گے؟ کہ وہ موت دیتا ہے، سب کی موت اس کے ہاتھ میں ہے. المحی اور الممیت، یہ دو نام لکھ لیجئے. میرا آپ کا کیا کام ہے اللہ کے المحی اور الممیت ہونے پہ؟ اللہ کی خاطر جئیں، اس کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے جئیں. یہ ہے المحی کا تقاضا. اور الممیت کا کیا؟ کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ تعالیٰ کی خاطر جان دے دیں اور اللہ کی یادوں میں رہ کر اپنی زندگی کو زندگی دینے والے کے سپرد کر دیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ کے زندگی دینے اور موت دینے کی یہاں بات کیوں آئی؟ اس لیے کہ یہی دو چیزیں تو بندے کو بے بس کرتی ہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ ایسے آٹے میں سے بال کی طرح انسان کو لے جاتا ہے، انسان کو اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے نا، اور ماں باپ پوری خواہش کرتے رہے لیکن بچہ نہیں پیدا ہوتا. تو آپ لکھیے کہ اللہ کا المحی اور المومیت ہونا بندے کو بے بس کر دیتا. تو جو اتنا بے بس بندہ ہو پھر اس کے اوپر نخرا کیا اور ناز کیا اور اپنے آپ کو پیچھے کیوں کرے؟ پھر ایک بہت چھوٹی بات کہ اس بندے کو سمجھ تو آ گئی تھی، فبوہیت اللہ زی کفر، اندر سے مان گیا تو زبان پہ کیوں نہیں آیا؟ یہ ہے اصل میں طاغوت، تکبر. بڑائی کا احساس جن کے اندر ہوتا ہے وہ حق کو پہچان تو لیتے ہیں مانتے پھر بھی نہیں ہیں. آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ واقعہ دے کے مجھے آپ کو سکھا دیا کہ پوری دنیا میں پورے یقین اور کانفیڈنس کے ساتھ کام کرو. کرنا کیا ہے؟ اپنے لیے عمل کی باتیں حضرت ابراہیم کی گفتگو سے لے لیجئے. نبیوں کا طریقہ دعوت کیا تھا؟ پہلی بات ہے کہ تسلی بخش جواب دیا. شرمندہ نہیں ہوگا ہم کہ او پتہ نہیں، ایکچولی آئی ول آسک، لیٹ می نو، آئی ڈونٹ نو، پھر وہ ہنسیں کے گھر جا کے. تسلی بخش جواب دیجئے نان مسلم کے ہر سوال کا جو کہ دیا جا سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ آپ نے مناظرے کا انداز اختیار نہیں کیا. مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے دلائل پیش کریں، میں اپنے کروں. تیسری بات دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فطرت انسانی کو جھنجھوڑا، ایسے دلائل دیے جو انسان ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتا. اور چوتھی چیز، کائنات پہ غور و فکر سکھایا. دونوں مثالیں کائنات کی ہیں نا، کوئی تورات کے صفحے تو نہیں دکھائے کھول کے، کوئی صحف ابراہیم و موسیٰ، کوئی الہامی کتاب نہیں پڑھائی. تو لکھیے، یہ ہے جم اس واقعے کا. آج ہم مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ پہلے قرآن نہیں شیئر کرنا، کائنات شیئر کرنی ہے. رب کو پہچان جائیں گے تو رب کی کتاب بھی مان جائیں گے. پھر اگلی بات، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ مخالف کو اپنا حریف نہیں بنایا، یعنی اپنا دشمن نہیں بلکہ مدعو کہا. مدعو لکھیے جس کو دعوت دی جائے. تو آج مجھے آپ کو غیر مسلموں کو مدعوین بنانا ہے، مخالفین نہیں بنانا. آخری بات، پھر ہدایت کیوں نہیں ملی؟ ابراہیم جیسا داعی دین، اتنی شستہ بات کرنے والا، نبے تلے لفظ بولنے والا سامنے دعوت دے رہا ہے تو کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اور ظالم کون ہے؟ مشرکین، جو خود اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھا ہے، وہ دوسرے کو خدا کیسے مانے گا؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اللہ نعمتیں دے کے بھی آزماتے ہیں، لے کے بھی آزماتے ہیں. اور جس کے مزاج میں ظلم ہوگا اس کو خود پسندی کی غذا تو ملے گی لیکن ایمان کی دولت نہیں ملے گی. اس کے برعکس، آخری بات پھر ایک دفعہ کہہ دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مزاج یہاں ہمیں ایک شکر گزار انسان کا دکھتا ہے. وہ ان باتوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو اگر پیچھے کر لیتے تو وہ اللہ کی اس نعمت نبوت کا حق نہ ادا کرتے. تو جس کے اندر شکر ہوتا ہے نا، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، وہ اللہ کی ذات کی پہچان بھی کر لیتا ہے، ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عاجزی بھی آتی ہے. اور ایسا بندہ بالآخر اللہ کو پاتا ہے. یعنی ہر وہ نان مسلم جس کے اندر عاجزی ہے نا، شکر گزاری ہے، وہ ایک دن ضرور رب کو پائے گا. اور جن کے اندر بڑائی اور تکبر ہے وہ مانے بھی ہوں گے تو نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہدایت دے.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبئت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.